السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے جنوبی اور شمالی صوبوں اورسکان اور بغلان میں گزشتہ رات ضلعی پولیس سربراہ سمیت سیکیورٹی کے 26 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں. پولیس ترجمان جاوید بشارت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 6 طالبان جنگجو بھی ہلاک ہوئے ہیں. طالبان نے ابھی تک حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے طالبان وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے، جس میں بین الافغان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے. طالبان وفد دورہ پاکستان کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات کرے گا. طالبان وفد ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جب حال ہی میں طالبان اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیموں نے قطر کے دارالحکومت دوحا میں اب تک ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت و مشاورت کے لیے 3 ہفتوں کے وقفے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری کو شروع ہوگا. دوسری طرف افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے دورہ اسلام آباد سے آگاہ ہے. افغان وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق یہ دورہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ افغانستان کے نتیجے میں ہو رہا ہے، اور یہ دورہ افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کا حصہ ہے اور افغان حکومت ان کوششوں کو سراہتی ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کو سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی رہنما مچ میکونل سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. بائیڈن کا کہنا تھا کہ بلا شبہ ریپبلکنز کے ساتھ کئی معاملات پر ہمارے اختلافات ہیں، لیکن اب بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن میں ہم مل کر کام کر سکتے ہیں. مچ میکونل 3 نومبر کے بعد سے ہی جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں. البتہ منگل کو سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے میکونل نے کہا کہ الیکٹورل کالج کی جانب سے بائیڈن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد اب یہ حقیقت ہے کہ وہ آئندہ 4 سال کے لیے ملک کے صدر ہوں گے. مچ میکونل نے کہا کہ پیر کو الیکٹورل کالج کے نتائج کے بعد تصدیق ہو گئی ہے کہ کون امریکہ کا صدر اور کون نائب صدر ہوگا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تاحال انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے انتخابی عمل میں دھاندلی کے دعوے پر قائم ہیں، مچ میکونل کے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا ہے. امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان نے ایک اجلاس کے بعد امید ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے حالیہ مرحلے پر قابو پانے کے حوالے سے جلد سمجھوتا ہو جائے گا. اس اجلاس میں ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی، سینٹ میں اکثریتی جماعت کے رہنما مچ میکونل اور اقلیتی جماعت کے رہنما چک شومر بھی شریک ہوئے. امریکہ کے خوراک اور ادویات کے وفاقی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اپنے ابتدائی تجزیے میں COVID-19 سے بچاؤ کی ایک دوسری ویکسین کو محفوظ اور مؤثر قرار دیا ہے. امریکہ میں 20 منٹ کے اندر نتائج دینے والے اوور دی کاؤنٹر کرونا ٹیسٹ کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر کی تجویز یا کسی لیب کی ضرورت نہیں ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 105 اموات ہوئی ہیں. 30 جون کے بعد یہ پہلا دن ہے جب پاکستان میں یومیہ ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول کی 6ویں برسی کے موقع پر مختلف سرکاری اور نجی اداروں نے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا. وزیر اعظم عمران خان نے پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں شرکا سمیت کھڑے ہو کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی، جبکہ وزیر اعلی ہاؤس میں قرآن خوانی منعقد کی گئی. پاکستان میں وفاقی حکومت نے سینٹ انتخابات مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اس دفعہ ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کو روکنے کے لیے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کرائے جائیں گے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہنمائی حاصل کی جائے گی. 16 دسمبر کو 49 سال قبل سابق مشرقی پاکستان ملک سے الگ ہو کر بعد میں ایک نیا ملک بن گیا تھا. کئی مبصرین، سیاستدانوں اور مصنفین اس کی کئی وجوہات بیان کرتے آئے ہیں. تاہم مبصرین کی رائے میں تاریخی حقائق یہ کہتے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان کی اصل وجہ بقول ان کے سیاسی بحران تھا، جس پر قابو پانے میں سیاسی قیادت ناکام رہی اور اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہوا. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج 16 دسمبر ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے سانحات کی ایسی یاد دہانی ہے جو ہمیں نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ قومی سطح پر اپنے انداز فکر پر نظر ثانی کرنے کا درس دیتی ہے. کہاں کیا غلطیاں ہوئیں اور ہم نے ان سے کیا سیکھا. 2014 16 دسمبر پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ایسی دہشت گردی ہوئی جس کی مثال کم ملتی ہے. اور 1971 میں 16 دسمبر ہی کو پاکستان دو لخت بھی ہوا. زندہ قومیں ایسے المیوں سے سبق سیکھ کر اپنے انداز فکر اور لائے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی جد و جہد کرتی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ایسے سانحات کا اعادہ نہ ہو. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے 6 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی متاثرہ والدین مکمل طور پر بحال نہیں ہو پائے اور ان میں سے اکثر اب بھی غم و پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ حکومت اقدامات پر بھی متاثرہ والدین ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. چھٹی برسی کے موقع پر مختلف سرکاری اور نجی اداروں نے دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا، مگر والدین کی ایک تنظیم کے عہدیداروں کو پشاور کے سرکاری ادارے آرکائیوز ہال میں تقریب منعقد کرنے سے بھی روکا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں شرکا سمیت کھڑے ہو کر ایک منٹ خاموشی اختیار کر کے ہلاک ہونے والے بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ وزیر اعلی ہاؤس میں قرآن خوانی بھی منعقد کی گئی. پشاور سے شمیم شاہد کی یہ رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. ایک اور بڑی خبر آج یہ ہے کہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے طالبان کے وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے، جس میں بین الافغان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے. طالبان وفد دورہ پاکستان کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات کرے گا. طالبان وفد ایک ایسے وقت پر پاکستان کا دورہ کرا ہے جب حال ہی میں طالبان اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیموں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اب تک ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں پیش رفت پر مشاورت کے لیے 3 ہفتوں کے وقفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری کو ہوگا. دوسری طرف افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے دورہ اسلام آباد سے آگاہ ہے. افغان وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق یہ دورہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ افغانستان کے نتیجے میں ہو رہا ہے اور افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کا حصہ ہے اور افغان حکومت ان کوششوں کو سراہتی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل، آئیے تفصیل سنتے ہیں.
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان طالبان کے ایک وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، جس میں بین الافغان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور امن عمل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق طالبان وفد دورہ اسلام آباد کے دوران پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے بھی ملاقات کرے گا. دفتر خارجہ کے مطابق طالبان وفد کا دورہ اسلام آباد پاکستان کی طرف سے اہم افغان فریقین سے رابطے رکھنے کی پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد 12 ستمبر سے شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنا ہے. طالبان وفد کے دورہ اسلام آباد سے 2 روز قبل امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. اس دورے کے دوران امریکی سفارتکار خلیلزاد نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کی. اس دورے کے دوران افغانستان میں ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ جنرل سکاٹ ملر بھی ان کے ہمراہ تھے. طالبان وفد ایک ایسے وقت پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں نے بین الافغان مذاکرات کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرنے کے بعد مشاورت کے لیے 3 ہفتے کے وقفے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری کو شروع ہوگا. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ طالبان وفد کے دورہ اسلام آباد کا تعلق ان کے بقول بین الافغان مذاکرات سے ہے. زاہد حسین کے بقول اگرچہ بین الافغان مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول ابھی تک طالبان جنگ بندی پر تیار نہیں ہے، اور زاہد حسین کے بقول یہی ایک بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے.
دونوں امریکہ اور کابل گورنمنٹ دونوں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھی اس کے طالبان کے اوپر انفلوئنس کسی حد تک بھی ہے، اس کو استعمال کر کے کم از کم اس کو اس طالبان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ سیز فائر کرے. میرا خیال یہ کہ تمام بات چیت جو ہے وہ وہی پیس پروسیس کے حوالے سے ہے،
لیکن دوسری طرف افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ شاید طالبان جنگ بندی پر فوری طور پر آمادہ نہ ہوں.
البتہ اگر ان کے کچھ مطالبات مانے جائیں, فرض کریں ان کے قیدی رہا ہو جائیں یا ان کے رہنماؤں کے نام بلیک لسٹ سے نکالے جائیں, تو پھر وہ کچھ حملوں میں کمی لے کر آئیں. لیکن ظاہر ہے ان کو بھی کچھ رعایتیں چاہیے, اور ان کو ویسے بھی پتا ہے کہ 20 جنوری کو جو بائیڈن صدارت قبضہ سنبھالیں گے, ان کی پالیسی کو بھی دیکھیں گے کہ وہ افغانستان میں پالیسی کو کوئی تبدیل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو یہ جب تک وقفہ ہے اور اس کے بعد بھی جنگ بندی کا فوری کوئی امکان نہیں.
تاہم تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کے بقول پاکستان کھلے عام طالبان سے یہ کہہ چکا ہے کہ وہ تشدد میں کمی کریں اور جنگ بندی کریں. دوسری طرف افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے دورہ اسلام آباد سے آگاہ ہے. افغان وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق یہ دورہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ افغانستان کے نتیجے میں ہو رہا ہے, جو افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کا حصہ ہے, اور افغان حکومت ان کوششوں کو سراہتی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان حکومت نے طالبان وفد کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کیا ہے. افغانستان کی وزارت خارجہ نے آج بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کابل کے دوران طالبان کے وفد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے مشاورت کی گئی تھی. بیان میں کہا گیا ہے کہ ملا برادر کی قیادت میں طالبان کے وفد کے دورہ پاکستان سے افہام و تفہیم کی کوششوں میں مدد ملے گی. افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے بھی کہا کہ ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان کے وفد کی پاکستان آمد پاکستانی حکومت کی طرف سے دوحہ میں ہونے والی امن بات چیت کو کامیاب بنانے کے حوالے سے افغانستان میں موجود تمام کلیدی فریقوں سے رابطہ کاری کا حصہ ہے. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان وسیع بنیاد پر جامع سیاسی تصفیے کے ذریعے افغانستان میں پائیدار امن, استحکام اور خوشحالی کا خواہاں ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان وفد اپنے 3 روزہ دورے کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملے گا, جس کے دوران پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں اور دونوں ملکوں کے شہریوں کی سرحد پار آنے جانے کے سلسلے میں حائل مشکلات کے علاوہ دو طرفہ تجارت پر بھی گفتگو ہوگی. افغانستان میں افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ دوحہ میں امن بات چیت متوقع طور پر 5 جنوری 2021 سے دوبارہ شروع ہو جائے گی. اور آئیے اب آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں, جہاں آرمی پبلک اسکول کے سانے کے 6 سال مکمل ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود متاثرہ والدین مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے. ان میں سے اکثر اب بھی غم اور پریشانی میں مبتلا ہیں, جبکہ حکومتی اقدامات پر بھی متاثرہ والدین ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. چھٹی برسی کے موقع پر مختلف سرکاری اور نجی اداروں نے دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا تھا, مگر والدین کی ایک تنظیم کے عہدیداروں کو پشاور کے سرکاری ادارے آرکائیوز ہال میں تقریب منعقد کرنے سے روک دیا گیا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں شرکاء سمیت کھڑے ہو کر 1 منٹ خاموشی اختیار کر کے مرنے والے بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا, جبکہ وزیر اعلی ہاؤس میں قرآن خوانی منعقد کی گئی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے سانے کی چھٹی برسی کے موقع پر مرنے والے بچوں کے والدین نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. نوشیرہ کے علاقے ڈاک اسماعیل خیل سے تعلق رکھنے والے طالب علم شیر شاہ کے والد توفیل خٹک کا کہنا ہے کہ ابھی تک متاثرہ والدین اس غم سے نہیں نکلے ہیں.
گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اقدامات بہت ہی اچھے ہیں, بہت ہی زیادہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا گیا ہے, لیکن اس میں مزید جو ہے نا ریہیبلیٹیشن کے لیے ضرورت ہے, تو فیملیز جو ہے نا ابھی تک اس پرومس سے نہیں نکل آئی ہے.
تاہم توفیل خٹک نے اس واقعے کے بعد ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کی قربانی کے نتیجے میں ملک بھر میں امن قائم ہوا ہے. والدین کے ایک تنظیم کے عہدیداروں کو پشاور کے آرکائیوز ہال میں تقریب منعقد کرنے سے روک دیا گیا. تنظیم میں شامل ڈاکٹر ظہور عالم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اجازت نامہ حاصل کیا تھا, مگر بدھ کے روز آرکائیوز ہال میں پولیس کی باری نفری تعینات کر کے اور دروازوں کو تالے لگا کر انہیں تقریب منعقد کرنے سے روک دیا گیا.
یہاں پر 16 دسمبر آئے میں ہم دعائیہ کے لیے آئے ہیں, لیکن یہاں پر آئے ہوئے انہوں لوگوں نے تالا لگایا ہوا ہے, یہ کیسا ملک ہے؟ یہ
سرکاری طور پر حکومت کے اس فیصلے پر کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا گیا ہے, مگر آرکائیوز ہال میں موجود پولیس اہلکاروں نے تصدیق کی اور کہا اور انہیں ایسا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. قومی اسمبلی کی اسپیکر اسد کیسر نے ایک پیغام میں مرنے والے کل طلباء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا،
آج 16 دسمبر ہمیں اس معصوم بچوں کی شہادت یاد دلاتی ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان میں امن قائم ہوا۔
متاثرہ والدین میں سے فضل خان ایڈوکیٹ نے حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے اگر کسی کو سزا ہوئی ہے آج تک تو وہ اے پی ایس شہدا کے والدین ہیں، کیونکہ وہ مسلسل 6 سال تک اس قید میں ہیں، انصاف کے لیے در در کی ٹوکرے کھا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے، عدالت کی طرف سے جو نام نہاد کمیشن بنایا گیا، اس کمیشن میں بجائے اس کے ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا قرار واقعی سزا دی جاتی بلکہ ان کی تعریفیں کی گئی ہیں اور ان کو سیف پیسج دیا گیا ہے۔
ایک اور متاثرہ والد ارجن خان ایڈوکیٹ نے اس موقع پر حکومت اور حکومتی اداروں سے ملک بھر کے اداروں میں زیر تعلیم بچوں کی تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکا سمیت آرمی پبلک اسکول کے سانحے میں مرنے والوں کی یاد میں کڑے ہو کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی، جبکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں قرآن خوانی کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے بھی شرکت کی۔ آرمی پبلک اسکول کے سانحے میں مرنے والے بچوں اور دیگر افراد جن کا تعلق پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے تھا کہ گھروں، حجروں اور قبرستانوں میں بھی دعائیہ تقاریب اور قرآن خوانی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے خاتے میں بھی اسی موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں اسکول انتظامیہ اور متاثرہ والدین کے علاوہ اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں وفاقی حکومت نے سینٹ انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دفعہ ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت روکنے کے لیے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کرائے جائیں گے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ سینٹ الیکشن قبل از وقت کرائے جا سکتے ہیں، لیکن الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ اپوزیشن نے شو آف ہینڈ کے ذریعے پولنگ کا انعقاد آئین کے منافی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب سرین کا کہنا ہے کہ ایسے اعلانات اپوزیشن اور حکومت کے تناؤ میں اضافہ کریں گے اور اپوزیشن لانگ مارچ اور استعفوں کے معاملے پر مزید متحد ہوگی۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت گزشتہ روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سینٹ انتخابات مارچ کے بجائے فروری میں شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بات کی تصدیق وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے ایک بل اسمبلی میں پیش کیا ہے اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس پر بحث ہوئی کہ ہم اس بل کو کس طرح پاس کروا سکتے ہیں۔ اس بل کو پاس کرانے کے لیے کوئی آئینی ترمیم، ایگزیکٹو آرڈر یا الیکشن کمیشن کے ذریعے پاس کروایا جائے، تاہم ہم نے طے کیا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رہنمائی لی جائے گی۔
یہ ہم نے ایڈوائس ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایڈوائس مانگیں گے انڈر آرٹیکل 186 جو کہ آپ مانگ سکتے ہیں، بھلے وہ ہمیں وہ کہیں کہ جی یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ہم ان سے گائیڈنس تو لیں گے۔ نہیں ہوگا تو ہم نے بل تو ویسے ہی پاس جمع کرایا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں اسی بارے میں، تو الیکشن ہم پاس کریں گے اس کو ریجیکٹ کر لیں گے۔ اگر اپوزیشن اس کو سپورٹ نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی نہیں چاہتی ہے۔
سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ سینیٹرز کی میعاد 11 مارچ کو ختم ہوتی ہے، اس لیے 11 فروری سے 11 مارچ کے درمیان کسی بھی وقت سینٹ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑیں گی اور کسی قانون سے شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا۔
آئین کے آرٹیکل 226 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہوں گے وہ بائی سیکرٹ بیلٹ ہوں گے، اس میں سوائے پرائم منسٹر کے یا وزیر اعلیٰ کے۔ اب اس بھی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ بائی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، لیکن اب اٹارنی جنرل نے جو وزیر اعظم کو بریف کیا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ سینٹ الیکشن ایکٹ کے تحت ہونے ہیں، اس میں کانسٹیٹیوشن کی مداخلت نہیں ہے۔ لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پر، میرا اپنا تجربہ ہے، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اگر آرٹیکل 226 کے خلاف جائیں گے یا کہتے ہیں کہ ہم ایک آرڈرنس کے ذریعے سینٹ کے الیکشن میں ترمیم کر لیں گے تو یہ ناممکن بات ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کی مخالفت کی ہے۔ تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس بارے میں بہت سے قانونی مسائل ہیں، کیونکہ ایک ماہ قبل الیکشن کروانا بھی مسئلہ ہے اور اگر ایسا ہوا تو اپوزیشن عدالت کا رخ کرے گی اور عدالت ہی اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ لیکن ایک بار پھر وہی بات سامنے آ رہی کہ سیاستدان اپنے فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں کر پا رہے اور ہر معاملے میں عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
ایک مہینے پہلے الیکشن کروانے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی ترغیب ہے شو آف ہینڈ والی، اس کو بھی اس معاملے سے دھچکا لگے گا، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ جو مذاکرات والی مسئلہ ہے وہ لگ نہیں رہا کہ اپوزیشن سے، کیونکہ آلریڈی انہوں نے یہ ڈال دیا ہے ساتھ میں۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے اور کوئی بریک تھرو ہو نہیں رہا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پرسسٹ کرے گا، اور یہ گورنمنٹ کا موو تو یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کو اس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے۔ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی بھی ہیں یا گورنمنٹ ٹاپل بھی ہوتی ہے تو سینٹ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، اس لیے یا تو سینٹ کے الیکشن سے پہلے ان کے اندر کیا اس وقت سوچ ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسمبلیوں کو توڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میرا خیال ہے اپوزیشن سینٹ کے الیکشن میں جائے گی اور اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی سے استعفے دینے پر غور کرے گی۔
سینٹ انتخابات میں اراکین اسمبلی خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کاسٹ کرتے تھے اور علم نہیں ہوتا تھا کہ کس رکن اسمبلی نے کس امیدوار کو ووٹ دیا ہے۔ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ میں اگر امیدوار کو مطلوبہ تعداد میں ووٹ مل جائیں تو باقی ووٹ اگلے امیدوار کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس قسم کے اعلانات سے حکومت اپوزیشن تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
49 سال قبل 16 دسمبر کو پاکستان دو لخت ہوا۔ کئی مبصرین، سیاستدان اور مصنفین اس کی کئی وجوہات بیان کر چکے ہیں کہ سانحہ پاکستان کی اصل وجہ سیاسی بحران تھا جس پر قابو پانے میں سیاسی قیادت ناکام رہی اور اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہوا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے بقول پاکستان کو اس سکوت سے پوری طرح سبق سیکھتے ہوئے ملک میں تمام اکائیوں کے ساتھ برابری اور ان کو قانونی اور آئینی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے سے ہوگا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ کے لیے صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل رہنے والے پیٹ بوٹاجج کو وزیر ٹرانسپورٹ نامزد کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں منگل کے روز سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی رہنما مچ مکانل سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ بائیڈن کہتے ہیں کہ بلا شبہ ریپبلکنز کے ساتھ کئی معاملات پر ہمارے اختلافات ہیں، لیکن اب بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن پر مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے سابق میئر پیٹ بوٹج جب ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں شامل ہوئے تھے تو بعض حلقوں کی جانب سے اس پر حیرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ وہ کھلے عام ہم جنس پرست ہونے کا اعتراف کرنے والے پہلے ڈیموکریٹک امیدوار تھے جنہیں کچھ ڈیلیگیٹس کی حمایت بھی حاصل ہوئی تھی۔ بعد میں وہ مقابلے سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ادھر منگل کو جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی رہنما مچ میکونل سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ بلا شبہ ریپبلکنز کے ساتھ کئی معاملات پر ہمارے اختلافات ہیں، لیکن اب بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن میں ہم مل کر کام کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ مچ میکونل 3 نومبر کے صدارتی انتخابات کے بعد سے ہی جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ البتہ منگل کو سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے میکونل نے کہا کہ الیکٹورل کالج کی جانب سے بائیڈن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد اب یہ حقیقت ہے کہ وہ آئندہ 4 سال کے لیے ملک کے صدر ہوں گے۔ مچ میکونل نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت لاکھوں امریکی اس سے مختلف نتیجہ چاہتے تھے، لیکن الیکٹورل کالج نے یہ طے کر دیا کہ 20 جنوری کو کون حلف اٹھائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تاحال انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے انتخابی عمل میں دھاندلی کے دعوے پر قائم ہیں، مچ میکونل کے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ البتہ صدر نے ایک ٹویٹ میں ایک بار پھر بغیر شواہد کے صدارتی الیکشن میں فراڈ کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ پر انتباہی نوٹس لگا دیا۔ منگل کو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے مس میکونل کے بیان سے متعلق ایک سوال پر جواب دیا کہ فی الحال صدر ٹرمپ انتخابی نتائج کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں مصروف ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان نے ایک اجلاس کے بعد امید ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے حالیہ مرحلے پر قابو پانے کے حوالے سے جلد سمجھوتا طے ہو جائے گا. اس اجلاس میں ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی، سینٹ میں اکثریتی جماعت کے رہنما مچ مکانل اور اقلیتی جماعت کے رہنما چک شومر بھی شریک ہوئے. ایوان نمائندگان میں اقلیتی جماعت کے رہنما کیون میکارتھی کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ معاملہ درست سمت میں آگے بڑھا ہے. چک شومر نے کہا کہ اس بارے میں پیش رفت ہو رہی ہے اور متوقع طور پر دونوں جماعتوں کے درمیان جلد سمجھوتا طے پا جائے گا، جس کے لیے حقیقی طور پر فریقین میں خواہش موجود ہے. سمجھوتا نہ ہونے کی صورت میں کرونا وائرس کے خلاف متعدد اقدامات اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اس ماہ کے آخر میں ختم ہو جائیں گے، جن میں بے روزگاری کے سلسلے میں مالی معاونت بھی شامل ہے. اس وقت امریکہ میں یہ مالی امداد 1,12,00,000 بے روزگار افراد تک پہنچ رہی ہے. اس کے علاوہ روزگار ختم ہونے کے باعث کرایہ ادا نہ کرنے کی صورت میں بے دخلی روکنے کے لیے معاونت بھی شامل ہے، جس سے اندازے کے مطابق 4,00,00,000 افراد مستفید ہو رہے ہیں. سینیٹر مچ مکانل کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث فراہم کی جانے والی فنڈنگ جاری رکھنے کی خاطر دونوں جماعتوں کے ارکان نے دو نکات پر اختلاف کو نظر انداز کر دیا ہے. اس سے قبل دونوں جماعتوں کے ارکان پر مشتمل گروپ نے پیر کے روز 748 ارب ڈالر کا نیا امدادی فنڈ جاری کرنے کا اعلان کیا، جس میں $300 فی ہفتہ بے روزگاری الاؤنس بھی شامل ہے. اس سہولت میں آئندہ سال 19 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ خبریں اور اعداد و شمار. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 105 اموات ہوئیں. 30 جون کے بعد یہ پہلا دن ہے جب پاکستان میں یومیہ ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. امریکہ میں دوسری کرونا ویکسین کا مثبت تجزیہ، جس کی منظوری کے امکانات بھی ہیں، اور امریکہ میں 20 منٹ میں نتائج دینے والے کرونا ٹیسٹ کی منظوری. تفصیل پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
امریکہ کے خوراک اور ادویات کے وفاقی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اپنے ابتدائی تجزیے میں کووڈ 19 سے بچاؤ کی ایک دوسری ویکسین کو محفوظ اور مؤثر قرار دیا ہے. اس سے قبل امریکہ نے فائزر اور بایو این ٹیک کمپنیوں کی بنائی گئی ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی اجازت دی تھی اور اب یہ ویکسین استعمال کی جا رہی ہے. منگل کو خوراک اور ادویات کے ادارے ایف ڈی اے نے میڈرنا اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی بنائی گئی ویکسین کے مثبت جائزے سے اس ویکسین کے استعمال کی منظوری کے امکانات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. امریکی اسپتالوں میں فائزر کی مہیا کی ہوئی ویکسین لگانے میں تیزی آ رہی ہے. غیر جانبدار ماہرین کی ایک کمیٹی میڈرنا ویکسین کے متعلق اپنی سفارشات جمعرات کو پیش کرے گی، جس کے بعد ایف ڈی اے کی طرف سے جلد ہی منظوری متوقع ہوگی. ادارے کے اسٹاف نے میڈرنا کی ویکسین کے بارے میں منگل کو کوئی خاص بڑے سوالات نہیں اٹھائے. امریکہ میں اس وقت صحت عامہ کے اسٹاف کو ترجیحی بنیادوں پر فائزر کی ویکسین لگائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایف ڈی اے نے فوری نتائج والے ایک ٹیسٹ کی منظوری سے متعلق منگل کو اعلان کیا ہے. ایف ڈی اے کے کمشنر اسٹیفن ایم ہان نے ایک پریس ریلیز میں اعلان کیا کہ منگل کو دی گئی منظوری کووڈ 19 کی ٹیسٹنگ میں ایک اہم سنگ میل ہے، اور اوور دی کاؤنٹر ٹیسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یا کسی لیب سے ٹیسٹ کرانے کے بجائے گھر بیٹھے کرونا کا ٹیسٹ کیا جا سکے گا. ٹیسٹنگ کی منظوری کے ذریعے ایف ڈی اے نے اس ریپڈ ٹیسٹ کی فارمیسیز یعنی ادویات کے اسٹوروں پر فروخت کی اجازت بھی دے دی ہے، جہاں سے لوگ یہ ریپڈ ٹیسٹ کٹ خرید سکتے ہیں. اس سہولت کے ذریعے لوگ گھر بیٹھے ٹیسٹ کر کے 20 منٹ کے اندر ہی نتائج حاصل کر سکتے ہیں. ایف ڈی اے کے منظور کردہ تازہ ترین ٹیسٹ میں بہت سے دیگر ٹیسٹوں کی طرح ناک میں موجود لعاب استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایف ڈی اے کے مطابق یہ زیادہ سخت یا مشکل نہیں ہے، جیسا کہ بعض ٹیسٹوں کی ویڈیوز میڈیا میں دکھائی گئی ہیں. ادارے نے بتایا کہ اس ٹیسٹ نے جن افراد میں کرونا کی علامات تھیں ان میں سے 96% کو درست طور پر مثبت ظاہر کیا، جبکہ جن 4% میں علامات نہیں تھیں ان میں ایک چھوٹے سے تناسب کے ساتھ غلط نتائج دیے. ایف ڈی اے کے مطابق اس ٹیسٹ میں ایک اینالائزر استعمال کیا جاتا ہے جو کسی بھی اسمارٹ فون کے ذریعے ایک سافٹ ویئر ایپ سے منسلک ہو جاتا ہے اور صارف کو ٹیسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور نتائج کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ گھر بیٹھے ٹیسٹ کی سہولت ایسے وقت میں دی گئی ہے جب امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں اب تک وائرس کے 1,67,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئے جائزے کے مطابق اب جبکہ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں COVID-19 کے ویکسین کے پہلے انجیکشنز دیے جا رہے ہیں، دنیا کی آبادی کے لگ بھگ 1/4 حصے کے لیے امکان ہے کہ کم از کم 2022 تک ویکسین دستیاب نہیں ہوگی، اور بہترین حالات کی صورت میں بھی دنیا کے پاس پوری عالمی آبادی کے لیے ویکسین تیار کرنے کی صلاحیت نہیں۔ انجیکشنز کی ٹیسٹنگ کے ختم ہونے یا ریگولیٹرز کی منظوری حاصل ہونے سے پہلے ہی زیادہ امیر ملکوں نے ویکسین کی خوراکوں کی بھاری مقدار خریدنے کے لیے سودے کر لیے ہیں، جبکہ کم اور درمیانے درجے کی آمدن والے ملکوں کے لیے ویکسین حاصل کرنے کے لیے ایک پارٹنرشپ اب تک ان خوراکوں میں سے صرف معمولی تعداد ہی ریزرو کرا سکی ہے جتنا کہ اس نے ڈیلیور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز میں ویکسین پالیسی کی سینئر ایڈوائزر کیٹ ایلڈر نے، جو اسٹڈی میں شامل نہیں تھی، کہا ہے کہ دنیا کے غریب ترین حصوں کی بہت سی حکومتیں اس صورتحال پر فکر مند ہیں۔ سن 2020 میں کرسمس کرونا وائرس کی وبا اور بے شمار مشکلات میں آ رہا ہے، اس کا احساس سانتا کلاس کو بھی ہے، اور اگرچہ فن لینڈ کے شمال میں لپ لینڈ میں وہ رونق نہیں جو سال کے ان دنوں میں سانتا سے ملنے والوں کی ہوتی ہے، اور جہاں دنیا بھر سے لوگ ان دنوں میں امڈے پڑتے ہیں۔ تاہم آرکٹک سرکل نے سانتا سے بچوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ اداس نہ ہو، کیونکہ سانتا کی کرسمس کی تیاری پوری ہے، بس وہ خود کو محفوظ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ، پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں اور کووڈ سے بچتے رہیں۔ COVID-19 نے جن شعبوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ان میں شو بزنس بھی ہے۔ اوپرا شوز مغرب میں بہت مقبول ہیں، خاص طور پر فرانس میں، جہاں پیرس اوپرا 2 ماہ انتظار کے بعد لائیو آڈینس کے سامنے پرفارم کرنے جا رہا تھا کہ صرف 5 روز پہلے انہیں اطلاع ملی کہ فرانس میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باعث جنوری سے پہلے ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی پرفارمنس کو ریکارڈ کر لیا، اور اب یہ اوپرا دی پیرس کے نئے پورٹل پر آن ڈیمانڈ موجود ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے اب کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بوکو حرام نے منگل کے روز یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمال مغربی نائجیریا میں سینکڑوں طالب علموں کو اغوا کر لیا ہے، جو اس خطے میں ایک عشرے سے زیادہ عرصے کے بعد جہادی شورش کے آغاز کے بعد سے اس کا پہلا حملہ تھا۔ بوکو حرام اور مغربی افریقی صوبے میں اس کے حریف اسلامک اسٹیٹ گروپ اب تک ملک کے شمال مشرقی اور پڑوسی ملکوں کیمرون، چاڈ اور نائجر میں شورش برپا کر چکے ہیں۔ ریاست کاتسینا کے گورنر امینو بیلو مساری نے پیر کی رات کہا کہ اغوا کاروں نے حکومت سے رابطہ کیا ہے اور طالب علموں کی حفاظت اور ان کے والدین تک واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ لاپتہ طالب علموں کی تعداد ابھی تک واضح نہیں۔ فوجی ترجمان جنرل جان انیشن نے ٹیلی ویژن چینلز کو بتایا ہے کہ قصبے کانٹرا کے سیکنڈری سائنس بوائز اسکول میں بھاری اسلحے سے لیس گن مین کے حملے کے بعد 333 طالب علم لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اور ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے نیٹو اتحادی ملک ترکی پر اس وجہ سے پابندیاں عائد کر دی ہیں کیونکہ اس نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود روس سے اس کا میزائل سسٹم خریدنے کا سودا کیا ہے۔ ترکی نے اس امریکی اقدام کی مذمت کی ہے۔ انجم ہیرل گل تفصیل بیان کرتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی نے فی الحال کوئی جوابی اقدام نہیں کیا، جس سے بظاہر یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کے تحت نئی انتظامیہ آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تاہم ترک وزیر خارجہ میلت چاوشوغلو نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور امریکہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ اپنی اس غلطی کو درست کرے۔ ترکی نے سن 2017 میں روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدا تھا، جس کے نتیجے میں اس پر ٹرمپ انتظامیہ نے کئی بار انتباہ کرنے کے بعد پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی میزائل سسٹم نیٹو کے دفاعی نظام کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے، جبکہ انکرا اس سے انکار کرتا ہے۔ یہ رپورٹیں بھی موجود ہیں کہ S-400 میزائل سسٹم امریکہ کے جدید ترین فائٹر جیٹ F-25 کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی پہلے ہی روس کو اس خریداری کی بھاری قیمت ادا کر چکا ہے اور اب اسے F-35 طیاروں کی خریداری سے روکا جا رہا ہے۔ ترکی کو S-400 میزائل سسٹم کے اسپیئر پارٹس سن 2019 میں ملنا شروع ہو گئے تھے۔ تازہ ترین امریکی پابندیوں کا ہدف ترکی کی فوجی ساز و سامان خریدنے والی ایجنسی بنی ہے۔ इन पाबंदियों के तहत इसके अमरीका के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस और कर्जों को रोक दिया गया है और इस एजेंसी के लिए काम करने वाले कई अफराद भी इन पाबंदियों की जद में आ गए हैं। तुर्की की फौजी आलात से मुतालिक एजेंसी के सरबरा इस्माइल जमीर ने, जो अमरीकी पाबंदियों का सबसे अहम हदफ बने हैं, अपने फौरी रद्द अमल में कहा है कि मेरे या मेरे इदारे के मुतालिक बैरून मुल्क से किया जाने वाला कोई फैसला मेरे या मेरी टीम के अज़्म को तब्दील नहीं कर सकता। ताहम अनकरा की जानिब से ताहाल महदूद पैमाने पर रद्द अमल देखने में आया है। वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि तुर्की इस फैसले के खिलाफ मुनासिब वक्त पर जरूरी इकदाम करेगा। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आखिर में कुछ खेलों की खबरें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने 2022 में न्यूजीलैंड में होने वाले खवातीन के एक रोजा आलमी क्रिकेट कप के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। 4 मार्च से 3 अप्रैल तक जारी रहने वाले इस इवेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इवेंट में 31 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 4 मार्च को मेजबान न्यूजीलैंड और आइंदा साल होने वाली क्वालिफाइंग राउंड की टॉप 3 टीमों में से एक के खिलाफ खेला जाएगा और 5 मार्च को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हैमिल्टन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि दीगर 3 टीमों का इंतखाब आइंदा साल 26 जून से 10 जुलाई तक श्रीलंका में शेड्यूल क्वालिफाइंग मैचेस के बाद होगा। वर्ल्ड कप फॉर्मेट के तहत तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी, जबकि पॉइंट्स टेबल में 4 सरेफहरिस्त टीमें सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगी। पहला सेमीफाइनल 30 मार्च को वेलिंगटन में, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 31 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। फाइनल 3 अप्रैल को होगा। सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस के लिए एक रोज इजाफी रखा गया है। ऑकलैंड में भारत का मुकाबला 19 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि अगले रोज न्यूजीलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे। वर्ल्ड कप 2021 में होना था, तहम कोरोना वायरस के आलमी वबा के सबब इसे मुलतवी कर दिया गया। खबरें खत्म हुई, लेकिन हमारा न्यूज शो अभी जारी है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हाजिर होते हैं मजीद रिपोर्टों के साथ। हमारे साथ रहिएगा।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो पेश किया जा रहा है। आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ मजीद रिपोर्टें। साल 2020 के दौरान पाकिस्तान की मईशत कैसी रही, इसमें क्या रुझानात रहे और अब सूरतेहाल क्या है? हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी की तफसीली रिपोर्ट पेश करते हैं।
सन 2020 दुनिया की तारीख में एक ऐसा साल है जिसके दौरान सारी दुनिया कोरोना वायरस की जद में आई। इंसानी जानों के बेतहाशा नुकसान के अलावा दुनिया के हर मुल्क की मईशत इससे बुरी तरह मुतासर हुई। हमने 2 माहरे यानी पाकिस्तान के सादक वजीर खजाना और इस वक्त पंजाब के वजीर आला के मुशीर पर आए इक्तसादी उमूर, तरक्यात और मनसूबा बंदी डॉक्टर सलमान शाह और पाकिस्तान की वजारत खजाना के एक सादक मुशीर और माहिर माशियात डॉक्टर अशफाक हसन से गुफ्तगु की है कि इस साल के दौरान पाकिस्तान में माशी रुझानात क्या रहे, किन खतूत पर ये मईशत चली और आइंदा के क्या इम्कान हैं। इस सिलसिले में गुफ्तगु का आगाज करते हुए डॉक्टर सलमान शाह का कहना था,
देखा जाए तो बहुत से सेक्टर्स कम्पिटिटिव हो गए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत फेवरेबल हो गई, एक्सपोर्ट्स भी बहुत फेवरेबल हो गई और 2020 में ही हमने देखा कि इकोनॉमी ने रिस्पॉन्ड किया इन चीजों को। नेगेटिव जहां पर तल्लक है वहां तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई और जो भी चीजें होती हैं जब आप स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में जाते हैं वो सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ। लेकिन 2020 में रिवाइवल भी शुरू हो गया, जिससे ये है कि आपका स्टेबल हो गया एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो गिर गए हैं खासे पीक से, 13% प्लस थे अब 7% पे आ गए हैं। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पड़ी है, एक्सपोर्ट्स शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद जैसा जो टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जिसे कहा जाता था वो इस वक्त बहुत फ्लरिश कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो ग्रेजुअली आई थिंक चीजें सही सिंक में जा रही हैं। جو چیزوں میں ابھی تک آپ کو مسئلے آ رہے ہیں، ٹیکس کا نظام ہے وہ اسی طرح سے پرانا ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت ایشوز ہیں، اس کے اوپر پوری فوکس سے کام ضرور ہو رہا ہے۔ ایک ریوائیول کے لیے کرونا سے جو فال آؤٹ ہوا تھا اس میں اکانومی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری اور دوسری انڈسٹریز کو کھولا جا گیا اور کنسٹرکشن میں بے شمار ریفارمز کی گئیں، تو اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی ہے۔ اب ایگریکلچر میں ریفارمز جو ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ سو اگر آپ یہ کہیں گے کہ 2020 کیسا سال تھا پاکستان کے لیے، مشکل بھی تھا اور اس میں سکسیس بھی ہوئی ہے، اور کرونا کے ساتھ جتنا امپیکٹ دنیا میں آیا ہے اکنامک امپیکٹ اتنا پاکستان میں نہیں آیا۔
اور اس حوالے سے ڈاکٹر اشفاق قاسم کا کہنا تھا،
2020 کا مالی سال لے لیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت سلو ڈاؤن ہو گئی، کافی بجٹ کا خسارہ بڑھا، قرضوں کا بوجھ بڑھا اور مہنگائی بڑھی، غربت میں اضافہ ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ سوشل انریسٹ بھی دیکھتے ہیں، اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے۔ اب ہم اس مالی سال میں جو ختم ہو رہا ہے اس میں بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں، ابھی تو نہیں ہے سسپینڈیڈ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام، تو ہم کووڈ سے کے جو امپیکٹ تھے ایڈورس اس سے ہم آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکل رہے ہیں، تو پاکستان کی معیشت جو ہے ایک اپورڈ ٹرینڈ کی طرف اس وقت جا رہی ہے، اپورڈ ٹرینڈ پہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو نیگیٹو گروتھ پچھلے سال تھی اس میں اب پازیٹو 5% کے قریب گروتھ ہے پچھلے ایک کوارٹر میں۔ اسی طریقے سے بہت ساری انڈسٹریز تھی اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اور انفلیشن بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایک یہ ہے کہ وہ ٹھہراؤ سا آ گیا ہے اور اب ہم جو کووڈ کے امپیکٹ ہوا تھا اس سے ہم نکل رہے ہیں، معیشت پاکستان کی اپورڈ ٹرینڈ پہ ہے۔ اس میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ اپورڈ ٹرینڈ پہ کیوں ہے وہ یہ ہے کہ فروری 2020 سے اور آج تک آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈیڈ ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے کہ یہ ہراکاری نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے تو وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ایکسچینج ریٹ کہاں ہوگا، انٹرسٹ ریٹ کدھر جائے گا، گیس کی قیمتیں کہاں جائیں گی، بجلی کی قیمتیں کہاں جائیں گی، وہ ایک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں تھے اور پرائیویٹ سیکٹر نے سب ہاتھ روک لیا تھا۔ اب چونکہ پروگرام سسپینڈڈ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک کانفیڈنس بحال ہوا ہے، ان کو ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز میں ایک پریڈکٹیبلٹی سی آ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ رہا ہے، اس پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے۔
یہ تھے ڈاکٹر اشفاق حسن، عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان مختلف ملکوں میں تیار ہونے والی کرونا وائرس ویکسینز کو خریدنے کے بارے میں غور کر رہا ہے تاکہ آئندہ سال کے آغاز میں حفاظتی ٹیکے لگائے جا سکیں۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستانی وزیر اعظم کے صحت پر خصوصی معاون ڈاکٹر فیصل سلطان نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان مختلف ویکسین بنانے والی کمپنیوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور اگلے چند دنوں میں حکومت فیصلہ کر لے گی کہ کن کمپنیوں سے ویکسینز خریدے جائیں۔ واضح رہے کہ اس وقت ملک کے دو بڑے صوبے پنجاب اور سندھ کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں۔ اس حوالے سے سندھ میں بڑی آبادی والے شہر کراچی اور حیدرآباد میں انفیکشنز کی شرح اور اموات میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ منگل کو سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو درخواست بھیجی کہ ویکسینز حاصل کرنے کے بعد صوبے کو بھیجے جائیں۔ ڈاکٹر فیصل نے اپنے دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ویکسینز کی تقسیم منصفانہ ہوگی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا پاکستان اس وقت امریکہ میں فائزر اور موڈرنا کی ویکسینز کی طرف دیکھ رہا ہے تو انہوں نے کہا،
ان دونوں ویکسینز کو بھی دیکھ رہے ہیں جی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری آپشنز کو بھی ہم نے نظر رکھا ہے، چائنیز اوریجن کی ویکسینز کو بھی، ایون ہم نے رشیا کی جو ویکسین ہے اس کو کنسیڈر کیا ہوا ہے، تو ان تمام کا جو ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہم اگلے چند دنوں میں فیصلہ کر لیں گے کہ کون سی ویکسین ہم کرنے جا رہے ہیں اور کس ٹائم فریم۔
خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان نے اپنے فنڈز بڑھا دیے ہیں کووڈ ویکسین کو خریدنے کے لیے، پہلے 150 ملین تھا، اب 250 ملین کر دیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
$150 million تو اپروفڈ ہے، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اگر اور کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ایلوکیشن کر دی جائے گی، اس لیے جو آفیشیل ایلوکیشن جو اپروو ہو چکی ہوئی ہے وہ 150 $50 million ہے, لیکن اضافی اماؤنٹ جو ہیں جیسے ان کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہم اپروو کر لیں گے.
جو چائنیز ویکسین ہے تو وہ کیونکہ پاکستان میں آزمایا گیا, آپ جانتے ہیں فیز 3 کا بھی ٹرائل ابھی تک چل رہا ہے, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا کی طرف پاکستان زیادہ دیکھ رہا ہے ویکسینز کے حوالے سے. کیا کوئی سمجھوتا ہوا ہے چائنا کے ساتھ اس کے متعلق؟
نہیں, کسی ایک طرف ہم زیادہ یہ کم نہیں دیکھ رہے, ہم نے صرف دو چیزیں دیکھنی ہیں, ویکسین کی افادیت سیفٹی اور دوسرا اس کی فراہم. جب یہ دو چیزیں اشور ہوتی ہیں تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ول فالو. سو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تمام ویکسینز کو دیکھ رہے ہیں جو مغربی ممالک میں بنی ہیں, دونوں جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو بھی دیکھا. دیکھنا صرف یہ ہے کہ سیف ہوں, افیکٹیو ہوں اور اویلیبل, اور وقت سے اویلیبل.
آج کی اطلاع یہ ہے کہ سنس کی طرف سے ایک ریکویسٹ گئی ہے وفاقی حکومت کو کہ جب صوبوں کو الوکیشن دی جائے تو سندھ کو یاد رکھا جائے. آپ جانتے ہیں کووڈ سب سے زیادہ وہاں بڑھ رہا ہے, تو اس حوالے سے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے؟
بالکل جی, فیئر اور کمپلیٹلی. ہم اس معاملے کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ کس صوبے کو دینی ہے یا نہیں, بالکل تمام ملک کو دی جائے گی اور ایک طریقہ کار کے مطابق. اور جو ہماری پرائیورٹی ہے وہ ہم نے آلریڈی لسٹ کر رکھی ہے, اس میں سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہوں گے, پھر 65 سے کے لوگ, یہ پہلی دو ترجیحات ہیں, اور اس کے بعد پھر 60 سے اوپر کے لوگ, 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ, اور عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز. کل ہماری گفتگو بھی ہوگی صوبائی ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ, جسٹ ان کو اپڈیٹ کرنے کے بارے میں, اس سارے پلان کے بارے میں.
تو کیا اس وقت لوگوں میں ویکسین سے متعلق شعور دیا جا رہا ہے کہ یہ محفوظ ہیں اور ان کو لگانا بھی ضروری ہے؟
سے پہلے اور آپ کے بات کرنے کے بعد لگاتار میڈیا سے, ابھی میری ایک کانورسیشن بہت امپورٹنٹ اینکر کے ساتھ ہوئی, ابھی اس کے بعد ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہم عمومی طور پہ ایز اے کیمپین بھی ہم اس کو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو کہ جو ویکسین جب کو لگے گی تو وہ سیف ہوگی اور اس سے وہ کسی خطرے کا خدشہ نہیں ہوگا, بلکہ ان شاء اللہ بہتری کی امید ہوگی, بچاؤ بیماری سے بچاؤ میں مدد کرے گی ویکسین.
اور ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے بتائیے کہ یہ لگ بھگ کب تک عوام تک پہنچائی جائیں گی, ایک ایسٹیمیٹ بتائیے.
اسٹیمیٹ ہمارا یہ ہے جی کہ جو پہلی اس کی کھیپ جو ڈپلائمنٹ ہے اس کی, وہ جنوری سے لے کے مارچ کے دوران ہم ایم کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اس دوران میں ویکسین اویلیبل ہو جائے گی تاکہ لگنی شروع ہو جائے, اور پھر جو پہلا فیز ہے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ ویکسین کتنی جلدی آ سکتی ہے, اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایک سورس پہ ٹوٹل بھروسہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا 200 million کا ملک ہے, بڑا ملک ہے, اور اس وقت ویکسین بہت سے ملک طلبگار ہیں اس ویکسین کے, تو اس بھاگ دوڑ میں ضروری ہے آپ کو ایک سے زیادہ جگہ سے سورس کرنی پڑے تو وہ کریں.
یہ تھے پاکستانی وزیر اعظم کے صحت پر خصوصی معاون ڈاکٹر فیصل سلطان, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں صحت مند رہنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہی پہلا اور ضروری قدم ہے. ماہرین کے مطابق مضبوط اعصاب اور مثبت سوچ بھی صحت مند رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے, اور اس کے لیے اچھی خوراک اور مناسب نیند بہت ضروری ہے. صبا شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
جین اور ان کی بیٹی آج سے کھیل رہی ہیں. پورا دن کام کرنے کے بعد یہ ان کے ذہنی طور پر ریلیکس کرنے کا ایک طریقہ ہے. طبی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ توانا مدافعتی نظام کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں.
کووڈ جو ہے وہ انسان خود ہی فائٹ کرتا ہے, اور بہت ساری ڈیزیزز انسان خود ہی فائٹ کرتا ہے اپنے امیون سسٹم. اپنے ایٹیٹیوڈ پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ جب آپ سٹریس میں ہوں اور جلدی غصے میں آ جائیں تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. پھر میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ اپنے پریونٹیو میڈیسن کو, جیسے کچھ چیزیں ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, ان پہ دھیان دیں تاکہ آپ بیمار ہوں ہی نہ. تو جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جائے.
جین پریونٹیو میڈیسن یعنی بیماریوں کو ہونے سے پہلے ہی روکنے کے طریقہ علاج میں یقین رکھتی ہیں, اس لیے انہوں نے نرسنگ چھوڑ کر ویلنس کوچ بننے کو ترجیح دی, کیونکہ وہ کہتی ہیں بہت سی بیماریوں سے اپنا طرز زندگی بدل کر بچا جا سکتا ہے, اور اسی اصول پر وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی عمل پیرا ہیں.
سبزیاں وٹامنز اور معدنیات سے بھری ہیں, تو وٹامنز یا کچھ اور لینے سے بہتر ہے کہ انہیں سبزیوں ہی سے حاصل کیا جائے. خاص طور پر میری بیٹی کے لیے یہ یقینی بنانا کہ وہ لنچ میں کچھ گاجر یا شملہ مرچ لے رہی ہے, اور پھر ہمارے پاس رات کے کھانے میں بھی سبزیاں ہوتی ہیں. میں صبح انڈوں کے ساتھ سبزیاں پالک یا کیل لیتی ہوں, تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ چست رہیں.
ڈاکٹر رفعت چودھری کہتی ہیں صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تلی ہوئی چیزوں سے اور باہر کا کھانا کھانے سے گریز کریں.
اپنا سلیپ ہائیجین اور ہیلدی ایٹنگ یہ آپ کے بیسک کارنر سٹونز ہیں. آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے, اگر آپ نے کھانے میں ہلدی ڈالنی ہے یا چائے میں ہلدی ڈالنی ہے تو آپ ضرور کر سکتی ہیں, ادرک کا استعمال کر سکتی ہیں. باقی سپلیمنٹس جو ہیں, اگر آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ نہیں ہے تو اٹس اوکے ٹو ٹیک سپلیمنٹس. گرین ٹی آپ کو امیون کو بوسٹ کر سکتی ہے, آپ گرین ٹی پی سکتے ہیں.
وبا کے دوران ایکٹیو رہنے کے لیے جین اور ان کی بیٹی پابندی سے واک بھی کر رہی ہیں.
She loves volleyball and that's what she was doing previously.
اسے والی بال پسند ہے اور وبا سے پہلے وہ والی بال کھیلتی تھی لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتی, تو اسے جسمانی طور پر متحرک رکھنے کے لیے ہم دوسرے طریقے اپنا رہے ہیں. مثلاً ہم کچھ دن ورزش کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ واک کرتے ہیں, بائکنگ کرتے ہیں اور یقیناً ماسک پہنتے ہیں.
اور ایک مصروف دن گزارنے کے بعد جین کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اور ان کی فیملی رات 9 بجے سونے کے لیے لیٹ جائیں, اور ماہرین بھرپور نیند کو بھی ایک مضبوط مدافعتی نظام کے لیے اہم قرار دیتے ہیں.
ہم سب لوگ جو ہے دیر سے سوتے ہیں, اپنی نیند کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم اچھی طرح سے سوئیں, جیسے ایک ایڈلٹ کو 7 سے 8 گھنٹے نیند چاہیے. سو وی ہیو ٹو ڈیولپ گڈ ہیبٹس. So good hygiene, good healthy habits.
ماہرین کہتے ہیں ایک مضبوط مدافعتی نظام کے لیے ایک صحت مند طرز زندگی ضروری ہے, اور اس صحت مند لائف سٹائل کی جانب نئی چھوٹی چھوٹی عادات جنہیں ایک لمبے عرصے تک قائم رکھا جا سکے اپنانا ہی کامیابی کی علامت ہے. اور انہیں اپنانا اور بھی آسان ہو جاتا ہے جب گھر کے سبھی لوگ اس طرز زندگی کا حصہ بنے. سپاشا خان, وائس آف امیرکا, فیئرفیکس, ورجینیا.
اور پروگرام کے آخر میں بات ہو جائے کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی. 70 کروڑ امریکی ڈالرز کی لاگت سے تیار ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل کیمرے نے حال ہی میں پہلی تصویر کھینچی ہے. 3 ارب پکسلز والا یہ کیمرہ امریکہ کے 2 سرکاری محکموں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے. یہ کیمرہ اگلے سال 10 سال تک کائنات کی تصویریں کھینچے گا جنہیں سائنسدان خلا پر اپنی تحقیق میں استعمال کر سکیں گے. نیلوفر مغل تفصیل بیان کرتی ہیں.
چلی کے ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا فلم پروجیکٹ جلد شروع ہونے والا ہے. فلم کا موضوع ہے پورے کائنات, اور اداکاروں میں شامل ہیں کائنات کے اربوں پہلو.
ہم جانتے تھے کہ ہمیں ایک بہت بڑا کیمرہ چاہیے, اور جس کیمرے کی ہمیں ضرورت تھی اس سے بڑا کیمرہ کبھی کسی نے بنانے کا تصور تک نہیں کیا تھا.
سٹیون کاہن ایک ایسے کیمرے کی تعمیر کے منصوبے کے سربراہ ہیں جس کی ریزولوشن 3 ارب پکسلز ہے, جو ایک سمارٹ فون سے لی گئی تصویر کے سائز سے 300 گنا زیادہ ہے. اس سے 10 سال تک آسمان پر ہونے والی سرگرمیوں کی ٹائم لیپس ویڈیو تخلیق کی جائے گی.
اگر ہم 10 سال تک مسلسل ایسا کریں گے تو ہمیں ایک طرح سے آسمان کے ہر حصے کی ہزاروں تصاویر ملیں گی. ان تصویروں کا موازنہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان میں تبدیلی کیسے آتی ہے اور اس میں موجود ہر شے کیسے حرکت کرتی ہے.
امریکی حکومت کی فنڈنگ سے بننے والے اس کیمرے سے حاصل ہونے والا بے مثال ڈیٹا کائنات کے 2 بڑے رازوں کی تحقیق میں مدد دے گا, یعنی تاریک مادہ اور تاریک توانائی. لیکن تحقیق کاروں نے اس کیمرے کے پہلے تجرباتی ٹیسٹ کے لیے کائنات کی بجائے ایک معمول کی چیز کا انتخاب کیا, یعنی ایک سبزی, بروکلی کا.
اس میں مختلف پیمائشوں میں کئی طرح کی ساختیں موجود ہیں.
بروکلی کی اس تصویر کو اس کے بھرپور سائز تک پھیلانے کے لیے 378 الٹرا ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن سکرینز درکار ہوں گی. دنیا بھر کے سائنسدان مقامی سائنسدانوں کے ساتھ اس کیمرے کے اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کا تجزیہ کریں گے. ڈاکٹر سٹیون کاہن کہتے ہیں کہ کائنات میں کہکشاؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے ہر کلاس روم میں ایک کہکشاں پڑھائی جا سکتی ہے اور طلبہ کو سپر نووا دریافت کرنے کی قابلیت دے سکتی ہے. سپر نووا کسی ستارے کے دھماکے سے پھٹ جانے کا عمل ہے جس سے انتہائی بڑی مقدار میں روشنی پیدا ہوتی ہے.
اسکول کے بچے وہ پہلے انسان ہوں گے جو اس چمکتے ہوئے ستارے یا سپر نووا کو حقیقت میں دیکھ سکیں گے.
توقع ہے کہ یہ کیمرہ سال 2023 سے تصویر کشی شروع کر دے گا. میٹ ٹیبل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے مشرق وسطی کے حالیہ دورے میں 2 موضوعات ابھر کر سامنے آئے. پہلا تو یہ اعتماد کہ علاقے کے مزید ممالک بحرین، متحدہ عرب امارات اور سوڈان کے بعد ابراہیم نامی سمجھوتے میں شریک ہوں گے اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جارح ایرانی حکومت کی جانب سے درپیش خطرے کے اطراف میں علاقے کے ممالک متحد ہیں۔ یروشلم میں اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزایانی سے ملاقات سے پہلے وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ یہ معاہدے بہت سی وجوہات کی بنا پر اہم ہیں اور ساری دنیا کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ معاہدے تجارت اور اقتصادی ترقی کے لیے شاندار مواقع مہیا کرتے ہیں۔ یہ معاہدے اسلامی جمہوریہ ایران جیسے مذموم کرداروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ علاقے میں ان کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ الگ تھلگ ہو رہے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی ہو جائے گا بشرطیکہ ایران کے رہنما اپنا رخ تبدیل نہیں کر لیتے۔ العربیہ ٹیلی ویژن کے ساتھ ابوظہبی میں ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ علاقے کے مزید ممالک اپنے وقت پر ابراہیم نامی سمجھوتے میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ ان کے ملک کے لیے ایسا کرنا درست ہوگا اور اس سے ان کے ملک کی خوشحالی اور سلامتی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ امن کا حصول صرف اسی وقت ممکن ہے جب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ بات غلط تھی، اس میں حقیقت کا ادراک نہیں کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب خلیج کی ریاستوں اور اسرائیل کو اس بات کا احساس ہے کہ ایران سے انہیں مشترکہ خطرہ ہے۔ ابوظہبی میں نیشنل ریویو میگزین کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسرائیلی فلسطینی تنازع کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے جیسا کہ 40 سال سے کرتے رہے ہیں کہ اس بات کی اجازت دی جائے کہ امن اور استحکام کی مزید پیش رفت میں یہ تنازع پیشگی شرط عائد کیے جانے کی بنا پر رکاوٹ بنا رہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے ابراہیم معاہدوں کو مشرق وسطی کے مستقبل کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اس میں امریکی رابطے اور امریکی قیادت نے کردار ادا کیا ہے اور جب ہم ایسا کرتے ہیں اور جب امریکہ پوری دنیا میں بھلائی کی قوت بنتا ہے جس میں مشرق وسطی بھی شامل ہے تو دوسری اقوام ہمارے ساتھ شامل ہونے کی خواہش مند ہوتی ہوں گی اور وہ صحیح فیصلے کریں گی جن میں اپنی خوشحالی کے لیے اسرائیل کے ساتھ شراکت کا انتخاب شامل ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان کے دورے پر آئے طالبان وفد نے ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے دورہ اسلام آباد سے آگاہ ہے اور اس بیان کے مطابق یہ دورہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ افغانستان کے نتیجے میں ہو رہا ہے اور افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کا ایک حصہ ہے اور افغان حکومت ان کوششوں کو سراہتی ہے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے سانے کے 6 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم عمران خان نے پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کامپلیکس میں منعقدہ تقریب میں شرکا سمیت کھڑے ہو کر 1 منٹ خاموشی اختیار کر کے مرنے والے بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ وزیر اعلی ہاؤس میں قرآن خوانی منعقد کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈینیل پرل قتل کیس کی سماعت کے دوران ڈینیل پرل کے والدین کے وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ڈینیل قتل کیس میں ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کے آخری مرحلہ پر ہونے کی وجہ سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو فیصلے کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ چالان کا حصہ نہیں، اس معاملے پر ہائی کورٹ کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ اس کیس میں کل ہر ملزم کے علیحدہ علیحدہ کردار پر دلائل دیں گے۔ امریکی صحافی ڈینیل پرل کو 2002 میں اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کے روز سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی رہنما مچ مکونل سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ بلا شبہ ریپبلکنز کے ساتھ کئی معاملات پر اختلافات ہیں، لیکن اب بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن پر مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ اور امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان نے ایک اجلاس کے بعد امید ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے حالیہ مرحلے پر قابو پانے کے حوالے سے جلد ہی سمجھوتا طے کر لیا جائے گا۔ بوکو حرام نے شمالی مغربی نائجیریا میں سینکڑوں طالب علموں کو اغوا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ریاست کتسینا کے گورنر نے پیر کی رات کہا ہے کہ اغوا کاروں نے حکومت سے رابطہ کیا ہے اور طالب علموں کی حفاظت اور ان کے والدین تک واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔